نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صل وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ حضور خواجہ معین الحق الدین کی روح انور کو سارے ثواب کی نیت سے دفعہ تمامی حضرات درود پاک باواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آل وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام گرامی قدردان رفیقان ملت دوران خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے مخلوقات اور بالخصوص خلق میں مخلوق میں سب سے برگزیدہ خلق انسان کے مرتبے اور اس کی حیثیت کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا کہ رب کریم ایک مثال پیش کرتا ہے ایک ایسے بندے کی ایک ایسے انسان کی انسانوں میں ایک ایسے فرد کی خلق میں ایک ایسے طبقے کی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء اللہ مثال پیش کرتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانیت کی فضیلت اس میں ترجیحات جو ہیں اور رب کریم کی بارگاہی کے اعتبار سے رسائی کے جو درجے ہیں چھوٹے اور بڑے کا جو فرق ہے اس کو رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں ایک بندہ غلام ہے عبدن غلام ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ عبدن مملوکن ایک زر خرید غلام ہے کسی آقا کی تابع ہے. لا یقدر علی شیء وہ کسی چیز کی تقدیر نہیں رکھتا کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا بالکل بے فیض ہے بے اختیار ہے. اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں میں بعض کی مثال ایک زر خرید غلام جیسی ہے جو بے اختیار اور بے فیض ہیں. فرمایا سب ایسے نہیں ہیں سب ایسے نہیں ہیں کچھ کی مثال ایسی ہے کہ وہ بالکل بے فیض ہیں بے اختیار ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُم مِّنَّا رِزْقًا حَسَنًا لیکن وہ جن کے سر پر ہم نے رزق حسنا کا تاج رکھا ہے اور جنہیں ہم نے اپنی جانب سے اچھی روزی اچھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ نہ بے فیض ہیں نہ بے اختیار ہیں بلکہ ان کی شان یہ ہے فوا ينفق منه سرا وجهرا جو نعمت ہم نے ان کو دی ہے ایک تو وہ ہے جسے کوئی نعمت نہیں ملی وہ ایک زر خرید غلام کے مانند ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس میں دینے اور لینے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں عطا کرنے کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کے پاس وہ مقام ہے. لیکن اللہ فرماتا ہمارے سارے بندے ایسے نہیں, کچھ ہیں جو زرخرید ہیں, بے اختیار ہیں, بے فیض ہیں, وہ کچھ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں ہم نے رزق حسنہ دیا ہے, اور فرمایا فوا یون فکو منہ سرن وجہرا, اور انہیں یہ منصب دیا ہے کہ وہ نعمت اعلانیہ بھی لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور چھپ کر بھی عطا کر دیا. اللہ فرماتا ہے, خود کہتا ہے کہ یہ دونوں طبقے ہم نے تمہارے سامنے, اب اپنا عقیدہ درست کر لو. یہ کہنا کہ سارے انسان برابر ہیں تو ابو نے رب کریم کی جانب سے نصیحت ہو رہی ہے, اپنا عقیدہ درست کرو, اپنے ایمانوں کے قبلے درست کرو, اپنے فکر اور اپنے نظر کی توجہات کی جو سنس ہے اس کو درست کرو. ہم نے بعض بندوں کو بالکل بے گہرا اور بے اختیار اور بے فیض بنایا ہے, اور بعض کے سینوں میں اور ہاتھوں میں اتنی نعمتیں ڈال دی ہے کہ دیتا میں ہوں فوا یوں سے ہوں منہ سر مجہرا, لیکن تقسیم وہ کرتے ہیں, عطا وہ کرتے ہیں, سری طور پر بھی عطا کرتے ہیں, اعلانی طور پر بھی عطا کرتے ہیں. اب یہاں سے پتا چلا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ وہ سری طور پر بھی عطا کرتے ہیں اور جہری طور پر بھی عطا کرتے ہیں. جب ان کا عطا کر دینا شرک نہیں ہے تو ہمارا ان سے مانگنا کیسے شرک ہو گیا؟ تو مانگنے والوں کو روکنے سے پہلے عطا کی قید ہونی چاہیے. اور رب کریم کہتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے, یہ بالکل بے اختیار زر خرید غلام کے مانند ہے, ان سے مانگنا بھی گناہ ہے, ان کے دینے کا منصب ہی نہیں ہے, وہ تو بے فیض ہے, بے اختیار ہے. لیکن جنہیں ہم نے رزقا حسنا کی نعمت سے مالا مال کیا ہے, اور ان کی شان یہ ہے فوا ينفق منہ سرا وجہرا, وہ اس میں سے اعلانیہ بھی عطا کرتے ہیں اور سرا بھی عطا کرتے ہیں. حل یستوون, تم خود فیصلہ کرو کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں جانتے. اللہ فرماتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ خدا کے بندوں کی حیثیت ایک نہیں ہے, خدا کے بندوں کی حیثیت ایک نہیں ہے. اس کی مثال زر خرید غلام جیسی ہے کہ جو بے فیض ہیں, بے اختیارے ہیں, بے بیرا ہیں, نہ ان کے پاس عطا کرنے کا منصب ہے, نہ وہ لینے کے اہل ہیں. لیکن فرمایا بعض ایسے ہیں کہ جن کے سینوں کو شرح کیا گیا اور انہیں رزقا حسنا کے ساتھ گویا کہ ممتاز کیا گیا, اور انہیں اختیار بھی دے دیا گیا کہ جو رزق حسنا کی بارش ہم تمہیں کر رہے ہیں وہ بھی عطا کر دو. اللہ کی گرامی, عام رزق مال کی دولت میں عطا ہونا, خدا کی نعمت کا مال کی صورت میں عطا ہونا, یہ بھی رزق حسنا ہے. اور باطنی قوت کے طور پر عطا ہونا, یہ بھی رزق حسنا ہے. کسی کی مال کے ذریعے مدد کر دینا, یہ بھی رزق حسنا ہے. کسی کو روحانی طور پر سربراہ کر دینا, یہ بھی رزق حسنا ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کوئی خاص رزق نہیں دیا, بلکہ ہماری جانب سے جتنی نعمتیں ہیں ان نعمت کا ہر حصہ انہیں عطا فرما دیا اور اس منصب پر بٹھا دیا. اب اس نعمت کے ہر گوشے کو ہر بندے کی حیثیت کے حساب سے وہ جہرم بھی تقسیم کرتے ہیں, سرم بھی تقسیم کرتے ہیں. لہذا یہاں پر رب کریم نے رزق کی قید نہیں لگائی. نعمت کا دامن اور رزق کا دامن بہت وسیع ہے, اور اللہ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے رزق حسنا, جو رزق دیا جا رہا ہے اس کی ایک توسیع ہے, ایک عموم ہے. اب رب کریم جو نعمت دے سکتا ہے اور جو رزق دے سکتا ہے اسی کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے فوا ينفق منہ سرا وجہرا, وہ اسی چیز کو جہرن بھی بانٹتے ہیں اور سرن بھی بانٹتے ہیں. یہاں سے پتا چلا کہ خدا کی خلق کے اندر انسانوں کی حیثیت ایک نہیں. جو یہ کہے کہ سب کی حیثیت ایسی ہے ایک جیسی ہے وہ گمراہ ہے, اس کے قرآن کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں درجے رکھے ہیں, کسی کو بے فیض بنایا ہے اور کسی کو اپنی نعمت کا ایسا مظہر عطا فرمایا ہے کہ بنایا ہی نہیں نعمت کا مظہر اور سچشمہ, بلکہ اس کو عطا کرنے کی ایسی قدرت عطا فرمائی کہ خود اپنے کلام میں اجازت دے دی کہ فوا ينفق منہ سرا وجہرا, کہ وہ لوگوں کے مجمع میں بھی, لوگوں کو جب مجمع میں سوال ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ نعمت نچھاور کر دی جاتی ہے. اگر کوئی مرید اپنی مراد کے لیے گھر میں ایک کونے میں سرگوشی کرتا ہے تو وہ سرا بھی اسے عطا کر دیتے ہیں, تو جہرن مجمع میں بھی اس کی امداد کر دیتے ہیں, اور تنہائی اور خلوت کے اندر جب استغاثہ اور استمداد کرتا ہے تو وہ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت سے ایک تایانہ نظر مارنے سے ہی حضرت گرامی یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات ہمارے سامنے بالکل آیا ہو گئی کہ اللہ کے بندوں کی ایک حیثیت نہیں ہے، ہر انسان کی ایک ہی حیثیت نہیں. اس میں اللہ نے کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو بے فیض بنایا، کسی کو فیض کے دریا کا امین بنایا ہے، کسی کو بے اختیار بنایا ہے، کسی کو اپنے اختیار کا امین بنایا. اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، خدا سب سے پہلے مجھے ہی دیتا ہے اور سب سے پہلے میں ہی بانٹتا ہوں، اس کے بعد جراتیں تقسیم کر دی جاتی ہے، حلقے بانٹ دیے جاتے ہیں. میں قاسم اصل ہوں اور خدا عطائے اصل کرنے والا ہے، خدا ہی دیتا ہے، میں ہی بانٹتا ہوں اور پھر میری بات میری توسط سے کائنات میں نعمتیں بڑھتی ہیں. یہاں پر علماء نے ایک اور معنی پیش کیا ہے جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہاں پر فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. جب رسول کریم خود فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، تو پھر جو بانٹنے والا ہوتا ہے سوال بھی اسی سے کیا جاتا ہے کہ مجھے عطا کر دیجیے، مجھے دے دیجیے. اس لیے کہ رب نے دے دیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار نے اپنی زبان مقدس سے خود اپنا منصب بنا دیا کہ انما انا قاسم. یہ انما جملہ حصر ہے، اور جملہ حصر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو تخصیص کے لیے اور بالکل انفرادیت کے لیے آتا ہے کہ انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں نہیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، میرے سوا کوئی بانٹنے والا نہیں ہے. یہ انما کلمہ حصر ہے، انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی اور اللہ ہی دینے والا ہے. خدا کا منصب ہے عطا کرنا، اور اس کے اذن سے اس کے محبوب کا منصب ہے مخلوق میں بانٹ دینا. اب جو یہ کہے گی کہ جناب رسول سے کیوں سوال کرتے ہو اور رسول سے مانگنے کا کیا مطلب ہے، ہم نے کہا تم نے رسالت کا منصب ہی نہیں سمجھا، تم نے بعثت کی وجہ تسمیہ ہی نہیں سمجھی، تم نے بعثت کی اغراض و مقاصد ہی نہیں سمجھے. نبی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے خدا عطا کر دیتا ہے اور وہ بندوں کو دے دیتا ہے، بندوں تک ڈائریکٹ فیض بانٹنا یہ خدا نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا ہے، بلکہ اس منصب کے لیے اپنے اذن سے اپنے نائب مطلق آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو اس پہ تفویض فرمایا ہے، اور رب کریم اپنے ذمہ کرم پر نعمتیں ڈالنا عطا کرنا یہ مصطفیٰ تک رکھا ہے، اور عطا کر دینا اور اس کو تقسیم کر دینا یہ منصب مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں ان نمانا قاسم، وہ اس آیت کی اور تشریح بن جاتی ہے، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. کچھ دوست اس پر یہ کہنے لگے کہ جناب اس سے مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف علم بانٹتے ہیں. کیا بات ہے؟ صرف علم بانٹتے ہیں، علم کے سوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور نہیں بانٹ سکتے. ہم نے کہا یہ جملہ آپ نے کہاں سے نکال دیا، علم بانٹتے ہیں، کیونکہ تو وہاں پر تو سرکار نے کیا بانٹتے ہیں یہ نہیں بتایا، اور رب کیا دیتا ہے یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ صرف یہ بتایا کہ انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی اور اللہ ہی دینے والا ہے. تو اپنی طرف سے قاعدہ گڑھ کر کہا کہ امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں لیا ہے، اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں لیا ہے. اس حدیث پاک کے راوی سیدنا امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو منبر پر کھڑے ہوئے دیکھا، سرکار خطبہ دے رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ خدا جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا دانہ بناتا ہے جس طرح امام اعظم کو بتایا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. تو کیا اس کو حضرت امام بخاری نے کتاب العلم میں لیا ہے؟ تو تقسیم نعمت سے مراد علم ہوئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلے آپ ممبر پر یہی جملہ کہہ دیں اپنی زبان سے اپنے مختلفوں کو کہ رسول اللہ علم بانٹتے ہیں، یہی جملہ آپ کہہ دیجیے اپنے حلقے میں، صرف یہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر آپ سرکار کی عطا کو قید کرتے ہیں، صرف علم تک رکھتے ہیں، تو یہی جملہ آپ ممبر پر کہہ کر بیٹھ کر کہہ دیں کہ اللہ علم رسول کو دیتا ہے اور رسول تقسیم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ جملہ بھی آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، اور یہ کہنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف علم بانٹتے ہیں اس کی دلیل یہ بنانا کہ اس کو امام بخاری نے کتاب العلم میں لیا، یہ غلط بات ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الزکات میں بھی لیا ہے. پہلے تو یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ کوئی محدث اگر کسی حدیث کو کسی کتاب یا کسی فن کے تحت لائے وہ حدیث خاص ہو جائے، ہرگز نہیں. یہ بالکل لایانی بات ہے، توہینی بات ہے، بلکہ وہ باب حدیث کے تحت قائم ہو جاتا ہے،
حدیث کا پابند ہو جاتا ہے نہ کہ حدیث اس بات کی پابند ہو جاتی ہے. حضرت گرامی پہلے تو یہ قاعدہ اصولی ہے ہی نہیں, اعتقاد کا ہے ہی نہیں, کسی محدث نے یہ قاعدہ ذکر ہی نہیں کیا, کسی امام نے یہ قاعدہ ذکر ہی نہیں کیا, کسی عالم نے آج تک یہ قاعدہ نہیں بتایا کہ امام بخاری اگر کسی حدیث کو کسی باب کے تحت لے کر آئے تو وہ حدیث اس باب کے اندر خاص ہو جاتی ہے. یہ جہالت ہے, علم سے ناواقفیت ہے, مصطلحات حدیث اور فن حدیث سے بالکل بے بہرا ہونا ہے. ورنہ حضرات گرامی اگر یہ حدیث صرف امام بخاری کتاب العلم میں لیتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الزکات میں بھی لیا ہے, دیگر اور حدیث کئی اور محدثین نے اس کو کتاب العلم میں بھی لیا ہے. اس کا اصل جواب جو اصول سے بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تقسیم نعمت کا ذکر نہیں ہوا کہ سرکار کس شعبے کی نعمت کو بانٹنے والے ہیں اور کس چیز کو بانٹنے والے ہیں. وہاں پر ذکر یہ ہوا کہ میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. عربی زبان میں خاص فن ہے علم المعانی, جس میں الفاظ کی گہرائی, جازمیت, اشارے, کنائے سب سمجھے جاتے ہیں. اس میں یہ قاعدہ ہے کہ جب جملہ کہنے والا شخص مفعول کو محذوف کر دے اور صرف فعل اور فاعل کو ذکر کرے تو اس کو مفعول کو محذوف کرنا, جملہ سن لیجیے پھر پرسان کرتا ہوں, مفعول کو محذوف کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مفعول کے افراد کثیر ہیں, اور جب مفعول کا افراد کثیر ہو جائے تو انہیں بڑی علم معنی کے اندر ذکر کر لیا جاتا ہے کہ اس مفعول کو حذف کر لیا جاتا ہے. سرکار فرماتے اللہ دینے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں تو میں کس چیز کا بانٹنے والا ہوں. میں بانٹنے والا ہوں یہ تو فاعل ہے, کہ میں بانٹنے والا ہوں کس کو بانٹنے والا ہوں یہ مفعول ذکر نہیں ہوا. یہ قاعدہ اس بات پر مبنی ہے کہ اتنی چیزوں کا بانٹنے والا ہوں یہ جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا, اس لیے میری دلیل بانٹنے کی اللہ کی عطا ہے کہ جو کچھ خدا دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. میری تفصیل کی دلیل الفاظ نہیں, یہ خدا کی عطا ہے. اس لیے سرکار نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کا مانا قاسم, بلکہ آگے دلیل بنائی اللہ یوتی, کہ جو خدا دیتا ہے میں اسے بانٹ دیتا ہوں. اب یہ مانا پھر بلند ہو گیا کہ جو عطا کرنا خدا کے اختیار اور قدرت میں ہے وہ نعمتیں عطا کر دینا باذن اللہ مصطفیٰ کی قدرت میں ہے. ان کا مانا قاسم اللہ یوتی, اب یہ کہنا میرے امام کے بقول کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگیں گے مانگی جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت ادر کی ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی. تیرا میرا حضرت گرامی, اس قسم کی جو ساری باتیں ہیں اور اس قسم کے ملتے جلتے جو اشعار ہیں وہ ساری دلیل اس کی اصل جو ہے وہ یہ حدیث پاک اور سورہ نحل کی آیت ہے کہ جس میں رب کریم نے رزق الحسن کا تاج اور فیض عطا فرما دیا. صرف تاج اور فیض نہیں عطا فرمایا بلکہ انہیں تقسیم پر معمول بھی کر دیا, اور ان کی تقسیم کو ایک نوعیت پر نہیں رکھا, برمایا کہ وہ اجر اعلان بھی جب انہیں کوئی سوال ہو جائے تو وہ اسے تقسیم کر دیتے ہیں. سرن اور خلوت اور رات کے اندھیرے میں بھی کوئی مرید دل سے استغاثہ کرتا ہے تو اس کی فریاد رسی فرما دیتے ہیں. تو یقینا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا. اس لیے مانگنے والے کو روکو, روکنے سے پہلے دینے والے کو روکو. مانگنے والے سے کو روکنے سے پہلے دینے والے کو روکو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہیں. اس کی حاضر بھائی نے بڑی پیاری مثال دی اپنی کتاب عدم و اولا کے اندر کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اس نیت کے ساتھ کہ دیتا خدا ہے, دلا کے آپ ہیں, اور جو آپ تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے تقسیم کر رہے ہیں. اذن سے تقسیم تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ کسی بندے کو دینا کسی اور کو نہ دینا, بلکہ محبوب اللہ کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتے, اور جس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا اسے محبوب بھی پسند نہیں کرتے, اور جس کو خدا پسند کرتا ہے اسے محبوب پسند کرتے ہیں. تو یہ پسند کا مفہوم بہت عام ہے اور بہت وسیع ہے. اس پسند کے مفہوم کے اندر کوئی جماعت کو نہیں ذکر کیا جاتا, فرق کو نہیں ذکر کیا جاتا. خدا کی جو پسند ہے یہ مفہوم عام ہے, اس کے اندر کئی افراد ہیں. اب اس مفہوم عام کے اندر مصطفیٰ کا اختیار ہے. محبوب ہماری رضا کو جانتا ہے تو اور ہماری ناراضگی بھی جانتا ہے. اب ہمارے رضا کے اندر جو بھی آ جائے ہم اس کا نام لے یا نہ لیں تیرا دل بھا جائے وہ عطا کر دینا.
میرا دل وہاں جائے تو آپ کر دینا. اس کی مثال ہمیں سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان سے متعلق ملتی ہے کہ جب خدا رب کریم نے حضرت سلیمان کو فرمایا کہ سخرنا لہو ریش تجری بھی امری، کیا ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان کے لیے اور وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، سلیمان اسے نرم کہتا کہ نرم نرم چل، تو ہوا نرم نرم چلتی، طوفانی طور پر چل تو طوفانی طور پر چلتی. تو رب کریم نے آپ کو ہوا کی حکومت عطا فرمائی، صرف یہ نہیں فرمایا کہ جناب سمندروں پر آہستہ چلانا تو صحرا میں تیز چلانا، فرمایا کہ ہاذا عطاؤنا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا ہاذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے اور ہم نے تو یہ عطا کر دیا ہے، اب ہماری عطا اور ہماری رضا کے دائرے کو تو جانتا ہے، تو ہاذا عطاؤنا فمن جسے چاہے دے دینا اور امسک جسے دل نہ لگے تو روک دینا. فرما ہاضا آتا ہوں نا یہ اختیار ثابت ہو رہا ہے، ہاضا آتا ہوں نا، ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ سمندر کو دینا، ہوا زمین پر مت دینا، کسی فرد بارش کو دینا، کسی کو مت دینا، ہماری رضا بھی تو جانتا ہے اور ہماری ناراضگی کو بھی تو جانتا ہے. اب رضا کے اندر جتنے افراد آتے ہیں اس افراد کی آزادی تیرے طبیعت پر ہے، اس افراد کی آزادی تیری طبیعت پر، سمجھ رہے اس بات کو؟ اب جو فرد انسانی تجھے بھا جائے، ہماری رضا کے مفہوم میں جو فرد تجھے بھا جائے، جو شعبہ تجھے بھا جائے، ہم سے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے، فن او امسک دل چاہے تو دے دینا، نہ چاہے تو روک دینا، ہم تجھے اس پر کوئی حساب نہیں مانگیں گے، تو یہ مفہوم بھی ذہن سے الجھ ہو گیا کہ رب جس کو کہے گا اسی کو دینا ہے. ہم نے کہا اس کو ذرا سمجھیے، ایسے ہی ہے کہ رب جس کو کہتا ہے مصطفیٰ کریم اسی کو عطا فرماتے ہیں، لیکن کہا اس میں نبی پاک کی کیا تفصیل؟ ہم نے کہا دیکھیں تفصیل یہ ہے کہ رب یہ نہیں کہتا کہ فلانے شخص کو دینا تو فلانے کو نہیں دینا، رب کہتا ہے کہ میری رضا کی حدود یہ ہے، میرے رضا کا مفہوم یہ ہے، میری ناراضگی کا مفہوم یہ ہے. اب رضا چاہنے والے تو 40-50 لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن اگر سب پر دل آ جائے تو سب کو دے لینا، کچھ پر آئے تو کچھ کو دے دینا، ہیں سب میرے رضا والے، اب جس کو تو نواز دینا سب گنا ان سے، ہم کچھ سوال نہیں کریں گے. یہی اختیار مصطفیٰ ہے کہ جس پر تیرا دل آ جائے، جس پر تیرا ارادہ ہو جائے اور تو جس کو چاہے عطا کر دے، اسی کو کہتے شفاعت بالمحبت، کہ محبوب مسلمانوں کو تو بچوانا ہے، لیکن ایک نیکو کا تیرے سامنے آ گیا مثال کے طور پر، تیرا دل نہیں آتا اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تو ہم تجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، ایک شیاکار آ گیا تیرا دل بھر آ گیا اور قوم والا بخش لے تو اسے بخش لیں گے. اس لیے کہ ہم نے مومن کو بخشنا ہے یہ ہمارا قاعدہ ہے، کافر کو نہیں بخشنا یہ ہمارے قاعدے کی دوسری جہت ہے. ہماری رضا یہ ہے کہ مومن کو بخشنا ہے اور ہمارا انکار یہ ہے کہ کافر کو نہیں بخشنا ہے. اب مومن کو بخشنا ہے تو مومن تو سینکڑوں ہے، اب اس میں جس پر تیرا دل آئے سب پر آ جائے تو سب کو بخش لیں گے. اگر سامنے شخص آیا نمازی پرہیزگار تھا، تیرا دل اس پر نہیں آتا، مثال کے طور پر نہیں آتا، تو فرمایا نہ کہے اس کے بارے میں، پھر اس کو ہمارے معاملے کے لیے چھوڑ دے. لیکن اگر سیاکار خطاکار آ جائے، تیرا دل اس پر بھر آ جائے اور عطا کا دریا اس پر جوش مارے، تو تجھ سے ہماری محبت ہے، محبوب کا محبوب میں محبت ہوتا ہے، تو اب تو ہمارے دائرۂ محبت کے اندر مانگ رہا ہے، مومن ہی کی شفاعت چاہ رہا ہے، لیکن وہ گناہگار ہے. اب تو گناہگار صالحین پر تجھے رحم نہ آیا، سارے شخص کو تجھے پیار نہ کیا بلکہ گناہگار کو پیار کیا، تو ہم اسے بخش دیں گے. یہ ہے وہ اختیار کہ اپنی رضا کے اندر فرد انسانی پر جس پر بھی تجھے پیار آ جائے، محبوب تجھے اجازت ہے، تیرا دل جس کو چاہے رب اسی کو چاہے گا. یہ مفہوم ہے شریف پاک کا اور یہ مطلب ہے انما انا قاسم واللہ یعطی کا، اور یہ منصب ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار ہونے کا. اب مختصر یہ حضرات گرامی اس قانون کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ جب تک منصب نبوت کی ابتدائی بحث نہ سمجھی جائے تو منصب اولیاء سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ رب کو سمجھنے کے لیے نبوت کے منصب کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ جس نے نبی کے اندر ایسے خاصات پیدا کیے ہیں اس رب کی قدرت اور اس کے جاؤ حشمت کا کیا مقام ہوگا. اسی طرح ولایت کے درجے کو پرکھنے کے لیے ہمیں پھر نبوت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ الوہیت کی دلیل جو ہے وہ منصب نبوت ہے اور ولایت کی اصل جو ہے وہ منصب نبوت ہے.
یہاں سے پیر جو جا رہا ہے رب کریم کی دلیل, اور رب کریم کو مانیں گے ہم نبی کے ذریعے, اور ولی کو بھی مانیں گے ہم نبی کے ذریعے. فرق یہ ہے کہ رب کی ذات اصل ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی ذات دلیل بنتی ہے. اب یہاں پر قاعدہ الٹ ہو جاتا ہے, اب نبی کی ذات دعویٰ ہو جاتی ہے اور ولی کی ذات دلیل ہو جاتی ہے. پہلے رب کی ذات دعویٰ ہے, اس کی دلیل نبی کی ذات ہے. اب نبی ہے یہ دعویٰ ہے, اس کی دلیل غوث اعظم ہے, اس کی دلیل غریب النواز ہے. اب کوئی کہے گا نبی کی کیا شان ہے, تو غوث اعظم کو آگے کر دیجیے, غریب النواز کا ذکر کر دیجیے کہ جن کے نارائن اٹھانے والے, جن کے کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے, تو جس کی یہ دلیل بن کر آئے ہیں اس آمینہ کے لال کی کیا شان ہوگی. تو خدا کی الوہیت کی دلیل جو ہے وہ منصب نبوت ہے, اور نبوت ایک دعویٰ ہے, اس کی دلیل منصب غریب النواز ہے. یہ وہ درجہ ہے کہ ان کے بغیر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اب جہاں پر قرآن نے اس مفہوم کو واضح کر دیا کہ خدا کی خلق کے اندر ہر شخص ایک جہت کا نہیں, ایک برابری کا نہیں, بلکہ کچھ ایسے ہیں جو بے اختیار اور بے فیض ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جنہیں خدا نے نعمت کا کارخانہ عطا فرمایا ہے. بلکہ غوث اعظم کے بقول وہ تو منو السرار والعلوم للدنیہ تھے, کہ خدا نے جو غیب کے کارخانے اور اپنی قدرت اور علوم لدنیت کے جو کارخانے ہیں اس کا امین ان کو بنا دیا ہے, اور وہ جب چاہتے ہیں اعلانی طور پر بھی مجمع میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں تو سمن بھی اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت اکرامی اس مختصر سی تمہید کے بعد اب چلتے ہیں تھوڑا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کے مفہوم کی طرف. یہ یقیناً صالحین کے حالات اور ان کے واقعات سے اہل ایمان, اہل نظر اور اہل فکر کے لیے ان کے واقعات کے اندر بڑی عبرت اور بڑی بصیرت کا سامان ہوتا ہے. ان کے واقعات کو سننے کے بعد دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے, روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے, عزم فکر اور نظر کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جن کا منصب اتنا اعلیٰ ہے کہ جن کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں, جن کے ذکر سے روح میں تازگی آ جاتی ہے, جن کے ذکر سے فکر اور نظر کمال کو پہنچ جاتی ہے, اسی لیے قرآن نے جہاں پر دیگر اور چیزوں کا بیان کیا, دیگر اور باتوں کی عمدہ کشائی کی, جہاں پر قرآن نے احکام اور شرائع اور قوانین کا ذکر کیا, سابقہ حالات امت ماضیہ کا ذکر کیا, گزری ہوئی امتوں کا ذکر کیا, جہاں پر احکام اور قوانین کا ذکر کیا, وہیں پر ان واقعات کی عمدہ کشائی کے ساتھ ساتھ قرآن نے صاف طور پر بڑی فیاضی کے ساتھ صالحین اور اولیاء کا بھی ذکر کیا. یہ ذکر کرنا اس بات کو لازم تھا کہ شرائع اور قوانین کا تحفظ اور اس کا قرب اور اس پر معیار کب جمے گا, کہ جب ان صالحین کا قرب حاصل کیا جائے, کہ جو احکام کے جامع ہیں, جو چلتی پھرتی نماز ہے, جو چلتا پھرتا حج ہے, جو چلتا پھرتا قرآن ہے, کہ جن کی عظمتیں یہ ہیں کہ صرف ان کے ظاہر پر نہیں ان کے باطن پر بھی شریعت نے تحمل کیا ہے. ایک شخص اگر گھر میں بیٹھ کر صرف قرآن اٹھا کر حدیث اٹھا کر پڑھتا رہے, اسے قطعاً وہ منزلت اور وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا, مگر جب ان صالحین کی صحبت میں بیٹھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب کیا تھا. ان کے عمل سے, ان کی تبلیغ سے, ان کی ادا سے وہ چیز ثابت ہو جائے گی. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں دیگر شریعتوں کا بیان کیا, قوانین کا بیان کیا, احکام کا بیان کیا, وہیں پر بڑی فیاضی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے مرجع اور ان کے سزائے کو بیان کیا. ان اولیاء کاملین کی زندگی کا ایک عجیب پہلو ہے, ان کو آخرت کے عنوان سے بڑی خوشی ہوتی ہے, انہیں آخرت کے عنوان سے بڑی خوشی ہوتی ہے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ لمحہ اگر آپ مطالعہ کریں تو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے کہ غیر اپنے تو اپنے, غیر بھی اگر ان کے ذکر کو سنتے ہیں تو مانوس ہو کر ان کے قدمین شریفین کی طرف آ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بظاہر بے سر و سامانی ہونے کے پلک جھپکنے میں جس کو چاہے تو تخت تاج سے سرفراز کر دیں, اور جس کو چاہے تو تخت کار پر لا کر لٹکا دیں. یہ اللہ رب العزت نے باقی قوت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ وہ عنوان ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو اس کا وقت نہیں, لیکن یہ عنوان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ولایت کے اندر کتاب ولایت کی فہرست ہے, کتاب ولایت کے ابواب ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرماتا ہے. اقلیم کی فرمان روائی میں دی جاتی ہے, دلوں پر تصرف کے لیے دیا جاتا ہے,
اللہ رب العزت کی جانب سے دلوں پر گرفت لے دی جاتی ہے. بڑے بڑے مغرور فرعون ان کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو قدم رکھنے کے ساتھ لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, اور زانو تلمس کو خم کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو بظاہر ایک مہرے کے ہیں, اصل بادشاہی تو آپ کی ہے, اصل بادشاہی تو آپ کی ہے. انہیں آخرت سے بڑی محبت, جنت کی بہاروں کا بڑا اہتمام اور حسن حقیقی, یعنی یہ تو ساری باتیں یہ جانتے ہیں. ویرات کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آخرت کو تو سب ہی اپنے یقین رکھتے ہیں, جنت کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں. جنت میں خدا کا دیدار ہوگا, جنت میں خدا کا دیدار ہوگا. بخاری شریف اندر ہے, صحابہ نے پوچھا کہ کیسے دیدار ہوگا, اللہ اکبر. سرکار شاہ فرماتے ہیں دیدار اس طرح ہوگا کہ جس طرح کہ تم افق کے اوپر چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو, اور جب تم چودھری کے چاند کو دیکھتے ہو تو تمہیں دیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, نہ آنکھوں کو ملنا ہوتا ہے, بلکہ آنکھیں اگر دھیمی سی بھی کھولو تو پورا چاند تمہاری آنکھوں کے اندر سما جاتا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کریم جب اہل جنت میں نعمتیں دینے کے بعد کہے گا جنتیوں تمہیں میری نعمتیں کیسی لگی, جن کی کہیں گے مولا بہت اعلیٰ, بہت افضل, بہت نرالی نعمتیں ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا اب مجھے دیکھنا چاہو گے, جنتی کہیں گے کہ مولا ہماری ساری عبادتوں کا حاصل یہ تھا. رب کریم کہے گا اپنے سروں کو اٹھاؤ اور دیکھو میرے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں. اب رب جیسے چاہے گا اپنی زیارت کروائے گا, اور جنتی جیسے چاہیں گے دیکھیں گے. رب کو دیکھنا اس دنیا کے اندر یہ بات قانون کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, لیکن جنت کے اندر یہ سارے قاعدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور رب کریم وہ آنکھیں عطا فرما دے گا, وہ قوت عطا فرما دے گا کہ جس قوت سے بندہ رب کو دیکھ لے, اور یہی آنکھیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں عطا کر دی گئی. جنتی جنت میں دیکھے گا اور وہی آنکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں مل گئی, جس سے رب کریم کے جلووں کو آپ نے دیکھ لیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب امتی اور انسان رب کریم کی زیارت کریں گے تو رب کریم کی زیارت تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, اور اس کے بعد وہ مشاہدہ ختم ہو جائے گا تو سارے جنتی افسردہ ہو جائیں گے. رب کریم کہے گا کیا ہوا؟ کہ مولا اب ان نعمتوں میں کوئی لذت نہیں ہے, اب ان نعمتوں میں کوئی لذت نہیں ہے جو لذت تیرے دیدار میں تھی, جو مٹھاس, جو چاشنی, جو جاذبیت اور جو حلاوت قلبی تیرے دیدار میں تھی. مولا اب یہ شہر میں بھی نظر نہیں آتی, اب یہ حوروں میں بھی نظر نہیں آتی, اب یہ دودھ کی نہروں میں بھی نظر نہیں آتی, اب یہ عیش و آنند کی میری جان سے جو چیزیں ہیں مولا کسی میں نظر نہیں آتی. ایک جنگلے کی زیارت اور عطا فرما. رب کریم کی جانب سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے درجوں میں جتنی بلندیاں رہیں گی وہ اتنی دفعہ رب کو دیکھے گا, اور جو مصطفیٰ کے کن میں رہے گا وہ ہمیشہ رب کا دیدار کرتا رہے گا, جو میرے آقا کے کن میں رہے گا وہ ہمیشہ رب کا دیدار کرتا رہے گا. تو حضرات اولیاء کاملین کی زندگی کا سب سے درشندہ باب یہ ہے کہ آخرت کی روحنائیاں, جنت کی بہاریں اور اس حسن حقیقی کے دیدار کی لذت میں وہ صرف تصور نہیں کرتے, تخیلات میں نہیں ہوتے, بلکہ ان چیزوں میں وہ تصور اور تخیلات کی وادی سے نکل کر مشاہدے کی وادی میں پہنچتے ہیں, اور مشاہدے کی وادی کو سر کر کے وہ مشاہدے کی وادی کے آخری عزم پر یقین اور ایقان پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت بھی اب موجود ہوتی ہے اور خدا کا دیدار بھی اب موجود ہوتا ہے. یہ یقین ان کے دل کے اندر, آخرت کا تصور ان کے دل کے اندر, جنت کی بہاریں ان کے دل کے اندر, خدا کا دیدار ان کے دل کے اندر, خدا کے دیدار کی لذتیں ان کے دل کے اندر اس قدر راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہی وہ جنت میں موجود ہے اور رب کو دیکھ رہے ہیں. اسی یقین کی وجہ سے خدا انہیں اپنی حیرت کی چادر سے ملبوس اور اپنی نیابت کے تاج سے سرفراز فرما دیتا ہے. کیا نہیں دیکھا کہ پدری راج اپنی ساری حکومت اور لشکر کو لے کر خواجہ صاحب کے سامنے موجود ہے, آپ دھیمی مسکراہٹ لیتے ہیں کہ یہ احمق سمجھتا نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے, ہم تو موت سے پہلے ہی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ موضوع اور ہے, یہ ولایت کی شان ہوتی ہے کہ مجاہدات کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت سے پہلے مر جاتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جس کو موت ختم کرتی ہے, حسد کو موت ختم کرتی ہے نا, غصے کو موت ختم کرتی ہے, سینے تانگنے کو موت ختم کرتی ہے, ایک دم لاغر اور ایک جانب پھینکنے والی چیز کون ہوتی ہے؟ موت ہو جاتی ہے.
اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا نہ نفع پہنچ سکتا. یہ کون کرتی ہے؟ موت کرتی ہے. حضرات اولیاء کاملی مجاہدات کی سختیوں میں اتنی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو موت میں جس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے اسی حیات میں وہ موت کی لذت پا کر اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. اور دنیا کی کوئی رہنائیاں کوئی چیزیں ان کی پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی, اس لیے کہ موت سے پہلے وہ موت کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں. مجاہدات کے ذریعے یہ سوفیانہ بحث ہے, لذت کی بات ہے, تصوروں کی دنیا ہے, کیونکہ دل کی صفائی تصور سے ہوتی ہے. اب یہ تصور جتنا بلند ہوتا ہے تو یہ تصور پھر یقین کی وادی میں جاتا ہے, یقین سے مشاہدے کی وادی میں جاتا ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ تصور نہیں, یہ میرا مشاہدہ ہے, اور اسی مشاہدے نے میرے دل میں یقین کو پیدا کیا ہے. تو اولیاء کاملین آخرت جنت کو تصور, ہم اس کا تصور کرتے ہیں, وہ تصور میں نہیں ہوتے, وہ تصدیق میں نہیں ہوتے, وہ مشاہدے میں ہوتے, اور مشاہدے کی اس وادی میں پہنچ جاتے ہیں کہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے سامنے ان کے یقین کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے. اور میں یقین کی بہت گویا کہ مضبوطی ہوتی ہے, اس لیے رب کریم بھی پھر اپنے سارے بندوں کی تعریف نہیں کرتا, انہیں کی تعریف کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. واہ واہ میرے یہ بندے کیسے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا تو پھر اس پر ڈر جاتے ہیں. اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ ان الذین قالوا, کہ محبوب میرے وہ بندے, ان الذین قالوا, کہ بے شک وہ بندے, قالوا ربنا اللہ, جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, صرف کہتے نہیں ہماری طرح تصور نہیں کرتے, زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا ہمارا دل بھی ساتھ دیتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں, وہاں زبان اور دل کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے, وہاں ظاہر اور باطن کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. جب سوئی ہو جاتی ہے یوں سمجھو کہ جسم ختم ہو جاتا ہے, روح اس پر غالب آ جاتی ہے. روح سچائی کو چاہتی ہے, روح صدق کو چاہتی ہے, روح رب کی رضا کو چاہتی ہے, جسم جھوٹ کو چاہتا ہے, خدا سے جدائی کو پسند کرتا ہے. اور روح اولیاء کی جسم پر اتنا غلبہ کرتی ہے کہ بظاہر تو وہ چلتے پھرتے آدمی نظر آتے ہیں, لیکن اصل میں وہ فرشتوں سے زیادہ نورانیت پا کر اپنی روح کو اپنے جسم پر چڑھا چکے ہوتے ہیں. اور وہ روح کا ہال جب اندر سے نکل کر جسم کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو شیطان کا کوئی بار ان کے دل کے قلعے کو فتح نہیں کر سکتا, بلکہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے. اس لیے رب کریم کہتا ہے اسی کو سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. سردی کی رات ہو تو سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. سونا کوئی حرام نہیں, رب کی طرف اجازت ہے. ہم تو ان کاملین کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے ذکر سے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے, جن کے بارے میں سرکار کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. رات کو ٹھنڈی راتوں میں سونا اور نرم بستر پر سونا, یہ قلب اس کا بڑا کوشاں ہوتا ہے, بڑا چاہتا ہے. گرمیوں میں جناب کوئی ٹھنڈی مشین لگا کے اور کوئی اس قسم کا اہتمام کر کے جس سے کمرہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس میں سویا جائے تو دل اس چیز کو چاہتا ہے. لیکن رب کریم فرماتا ہے ہمارے یہ بندے ہیں کہ جو صرف زبانی جمع خرچ سے ہمیں یاد نہیں کرتے, تصور و تخیلات سے نکل کر یقین کی وادیوں میں ہوتے ہوئے مشاہدوں کی ان گھاٹیوں کو سیر کرتے ہوئے پتھر سے زیادہ اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں. رب فرماتا ہوں میرے کیسے بندے ہیں, فرما ندیم سجم و قیامہ, وہ ایسے ہیں کہ میری ساری خرچ رات کو خالے خرگوش میں سو رہی ہوتی ہے, وہ رات کو سجدے میں ہوتے ہیں یا رکوع کے اندر ہوتے ہیں. یہ بھی تم نے ربی سجدہ و قیامہ, وہ رات کو یا تو قیام میں ہوتے ہیں یا سجدوں کے اندر ہوتے ہیں. رب وہ کسی کی تعریف کیوں کرے, وہ تو بے نیاز ہے, دنیا اس کی تعریف کرے. یہ انداز میں بھی سمجھیے کہ دنیا تو رب کی تعریف کرے, وہ تو مستقبل میں خلق, سارے مسلمان ہو جائے دنیا میں اسے کوئی پرواہ نہیں, کوئی مسلمان نہ ہو سب اس کے خلاف باتیں کرے اسے کوئی پرواہ نہیں, اسے کوئی پرواہ. سکا فرماتے ہیں کہ اگر کافروں کی حیثیت رب کے سامنے مچھر کے پر کی طرح نہیں ہوتی, یعنی رب میں کافروں کو مکھی اور مچھر کے پر کی طرح کی حیثیت دیتا تو خدا انہیں زمین میں گاڑ دیتا, ختم کر دیتا, لیکن خدا انہیں مچھر کے پر کی طرح کی حیثیت نہیں دیتا. انہیں بڑا عروج دیا, جو چاہے کرو, ان کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. اب یہ پوری کوشش لگا کر مندریں بنائے, پوری کوششیں کر کے 360 بتوں کو مانے, خدا کی بارگاہ میں ان کی حیثیت مکھی کے پر کی طرح نہیں. اگر حیثیت ہو تو سوچیے نا, حیثیت ہو تو دیکھیں نا, خدا کو کوئی پرواہ نہیں. کوشش کرو ایک دن آنے والا ہو,
ایک دن آنے والا ہے زندگی میں تمہیں آزادی دی گئی ہے, تم کوئی بھی مذہب اختیار کرو, کوئی بھی فرقہ اختیار کرو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مسجدیں ساری بھر جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, مسجدیں خالی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. وہ مستغنی عن الخلق ہے, استغنا ہے, لیکن اولیاء سے ایسی محبت ہے کہ جب اس کے بندے اس کی محبت کی دلیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مولا ہمیں تو تیری بڑی پرواہ ہے اور تیرے ذکر کی بڑی پرواہ ہے, تو پھر رب کی رحمتیں ان کے طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور ان کے متوجہ ہو کر پھر وہ کسی کی تعریف نہیں کرتا, اسے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن پھر وہ آنند اعلان کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ میرے یہی دوست ہیں کہ جو جن کو میں نے ہر غم سے آزاد کر دیا ہے, ہر خوف سے آزاد کر دیا. اللہ کے گرامی یہی تو منقبت ہے. آج لوگ کہتے ہیں منقبت پڑھنا بدعت ہے, میں نے کہا منقبت ولی کی تاریخ یہ تو خدا کو پڑھتا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, یہ ساری جو اولیاء اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم, یہ سب اولیاء کی منقبت ہے. تو ناخوانی بھی خدا کی سنت ہے اور منقبت بھی خدا کی سنت ہے. نبی کی تعریف بھی خدا خود کرتا ہے, ولیوں کی تعریف بھی خدا خود کرتا ہے. اب اگر کوئی کہے جناب غوث اعظم کی تم منقبت پڑھتے ہو اس کی کیا دلیل ہے, ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی تو پڑھ لی, ہم نے کہا یہی تو غوث اعظم کی منقبت ہے. صراط الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ نہیں پڑھی, یہی تو غوث اعظم کی منقبت ہے. پتا چلا اہل سنت کا مسلک قرآن و سنت ثابت ہے اور ان کی ساری ادائیں اپنے رب کی اداؤں کے قالب میں جڑی ہوئی ہے. اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ہم ایجاد کرنے والے نہیں, ایجاد کرنے والا رب ہے, ہم اس کو ماننے والے ہیں. ہمیں یہ تانا نہ دو کہ ہم ایجاد کرنے والے ہیں. میرا امام بڑا خوب کہتا ہے کہ ایجاد تو رب کرتا ہے, جب وہ منقبت کو ایجاد نہیں کیا, کہ ایجاد تو رب کرتا ہے, ہم بیٹھ کر مسجد میں اس کو ادا کرتے ہیں, اسے مانتے ہیں. تو اس کا کام ایجاد کرنا, ہمارا کام ہے ماننا اور اس پر یقین کرنا. یہ چیزیں ہم نے ایجاد نہیں کی اور ہم ایجاد کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ایجاد خدا کے نبیوں کی شان میں جتنی باتیں ہیں ولیوں میں وہ خدا نے ایجاد کی ہے, ہم اس کو مان رہے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے فیض یافتہ سلطان الہند پتائے رسول حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمۃ الرضوان, آپ کی شخصیت کے اعلیٰ کے متعلق مورخین نے بہت لکھا. میری مراد شیخ محقق رحمۃ اللہ شاہ عبد الحق محقق صدیق علیہ رحمت نے اپنی مستند کتاب اخبار الاخیار شریف کے اندر اس موضوع کو بڑے واضح طور پر بیان کیا. حضور قبلہ معین الدین چشتی اجمیری معین الحق بدین کی سیرت کے متعلق جتنا لکھا گیا اس کے بارے میں بعض روایت تحقیق کے اعتبار سے حضور شاہ عبد الحق محمد صدیق علیہ رحمت نے نقل کی, انیس الاربعہ کے اندر دیگر اور اولیاء کاملین نے نقل کی, اور اس کا خلاصہ اور اس کا مم یہ نکلتا ہے کہ سیدنا غریب النواز رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو میں نے اولیاء کے حوالے سے منقبتیں پیش کی ہیں اور مقام پیش کیا ہے, رب کریم نے انہیں ہر اس بس کا مظہر بنایا ہے. میں نے سرکار غوث اعظم کے مسئلے پر آپ کے سامنے نسب پر بحث کی تھی, وہی نسب حضور سیدنا خواجہ معین الحق بدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بس فرق یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے حسینی ہے, اور سرکار غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے حسنی ہے. یعنی وہ بھی نجیب الطرفین ہیں, وہ بھی نجیب الطرفین ہیں. یہ دونوں طرفیں جو آ رہی ہیں ان کی انتہائی پاک صاف شفاف ہیں, جس کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. اس میں انہی بزرگان دین کا نام آ رہا ہے کہ جن کا نام لے کر اگر کشتی میں رکھ دیا جائے تو طوفان میں بھی کشتی غرق نہ ہو. جس گھر میں رکھ لیا جائے وہ اہل بیت پاک کے الفاظ, جس گھر میں رکھ دیا جائے وہ گھر بربادی اور طوفان اور بلیات سے محفوظ ہو جائے. ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا کہ حضرت مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری اور غوث اعظم ان تمام بزرگوں کے نام کا ذکر کر کے اگر جنات کے مریض پر دم کر لیا جائے تو جنات اس سے بھاگ جائے. ہم نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ پشتوں میں ہمارے وہاں پشتوں زبان کے اندر سارے بزرگوں کے ناموں کا دم ہے صرف, اور اس پر صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جنات کے مریض پر پہلے کی ڈیرے سے جنات بھاگا, جس پہ ہمارے وہاں پڑا جاتا ہے جو آدھا خدا ہے, جو ہاد رسول کا خدا ہے,
دعاد جمع قرآن شریف، دعاد سلو یاران، اس طرح کر کے پھر بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے صبح سحر کے اندر سب سے مجرب قسم کا وظیفہ ہے کہ جس میں اللہ، نبی، اہل بیت، خلفاء، صحابہ سب کا نام لیا جاتا ہے. نام لے کر صرف دم کرو مل کرو.
حضرت سیدنا غریب النواز رحمت اللہ علیہ یہ ان عظیم ہستیوں کی اولاد میں سے اور ان ہستیوں کے نسب میں سے، صرف فرق یہ ہے اور کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جو ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ علیہ حنبلی، حضرت عبداللہ حنبلی یہ حضور غوث اعظم کے بھی نسب میں آتے ہیں اور خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے بھی نسب پاک میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ الحنبلی یہ وہ ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا ان کے سگے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے سگے پوتے ہیں. اور حضرت خواجہ صاحب کی والدہ بی بی مہنور رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عبداللہ کی سگی پوتی ہیں. یعنی حضرت خواجہ صاحب کی والدہ اور حضور سرکار غوث اعظم آپس میں بہن بھائی ہیں، اور حضور خواجہ غریب النواز اور حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم خواجہ غریب النواز کے ماموں ہیں. یعنی یہ رشتہ جس کو تقریباً ہر سند اور تسلسل کے ساتھ ہر شخص نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا دخل دیا اور اس امام پر پہنچے کہ جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ بہن رکھتی ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے پوتے ہیں غوث اعظم، اور خواجہ صاحب کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ کی پوتی ہیں. وہ گویا کہ بھانجے، سگے بھانجے اور سگے ماموں کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے. بس وہ نسب کے اعتبار سے صرف ایک واسطے کا فرق ہے، اس اعتبار سے رشتہ ماموں ہی کا بنتا ہے کیونکہ دادا جا کر دونوں کے ایک ہو جاتے ہیں اور نانا اور دادا ایک ہی ہیں. یہ ذرا عبداللہ الحنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا، حضرت خواجہ غریب النواز کی وہ پرنانا ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں، حضور غوث اعظم کے وہ دادا ہیں اور حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پرنانا ہے. اس کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا کہ حضور خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ آفسنجر کے علاقے میں 537 ہجری 14 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، اور اس عظیم ہستی کے گھر جہاں پر حضور سیدنا غریب النواز کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنی زندگی کا جو عرصہ گزارا اپنے اس بچے کی باطنی اور ظاہری ہر قسم کی تربیت فرمائی. بلکہ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ حضور غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ پیدائشی ولی ہیں. جب آپ کی ولادت ہوئی، جس طرح غوث اعظم کے لیے جب آپ کی ولادت ہوئی، یہ دو واقعے جس میں ایک ہی پیش کرتا ہوں جس کو خواجہ صاحب پر لکھنے والے ہر مورخ نے اور ہر سیرت نگار نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جب شیرخوار بچے تھے اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، اور اگر محفل کے اندر ان خاتون آ جائے کہ جن کے بچے کی عمر شیرخواری والی ہو اور وہ بچہ روئے، تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنی والدہ کو اشارہ دیتے تھے کہ مجھے چھوڑیں، اس بچے کو دودھ پلائیں، مجھے چھوڑیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں. آپ کی والدہ سے یہ سند کئی گویا کے سندوں کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی اور اپنے والدہ کے زیر سایہ ہوتے ہوئے اور تربیت پاتے ہوئے مدرسے کے اندر صرف 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کر لیا. حفظ قرآن کے بعد آپ کے والد گرامی اور آپ کے والدہ نے چاہا کہ آپ کچھ دینی کتب بھی پڑھیں. حفظ کے فوراً بعد آپ نے یہ جو درس نظامی کی کتابیں ہیں، تقریباً یہ نئی کتابیں کسی فنون والی اور کتابیں سیدنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کی، اور اب آپ کی عمر تقریباً گویا کہ 15 سال کے قریب ہونی ہی تھی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. اور وصال کے وقت آپ کو وراثت کے اندر جو مشہور اور مسلم روایت ہے کہ آپ کو وراثت کے اندر ایک باغ، ایک پنچکی اور کچھ زمین کا کچھ حصہ ملا، جس کی آپ گویا کہ نگہداشت کرتے اور مزدوروں کو لگا کر اس کی گویا کہ باغ کی خدمت کرتے، اور جو آتا اس کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتا. مورخین لکھتے ہیں کہ 15 سال یا اس کے لگ بھگ کی ہوئی عمر ہے، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں بزرگ تشریف لائے جن کا نام نامی اس میں گرامی حضور شیخ الاسلام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آئے خواجہ صاحب کیونکہ بزرگوں کے مزدہ تھے اور خود پیدائشی ولی تھے،
آپ نے ان بزرگ کی بڑی خاطر توازو کی، اپنے باغ میں لے جا کر انہیں گھنے درخت کے نیچے بٹھایا اور انگور کا خوشہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر صاف کر کے بزرگ کی خدمت میں پیش کیا. جب بزرگ نے دیکھا کہ جناب یہ بچہ بڑا فرمان بردار ہے اور محبت کرنے والا ہے، آپ نے اپنے پھیرے میں سے، خوشے میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اور روایت میں آتا ہے، متعدد روایات ہیں، کہ اپنے منہ میں چلا کر ولایت کا وہ عنصر آپ کے منہ میں عطا فرما دیا. یہ ہے جو سینہ سینہ و سینہ ولایت عطا فرمانا. اور جس کا سینہ پہلے سے صاف ہو اس کے لیے عطا کر دیا جاتا ہے، جس کا صاف نہ ہو اس کو ریاضتیں کرائی جاتی ہے. فاضل بریلوی کو بغیر کسی مجاہدات کے سارے صدروں کی خلافت دے دی گئی تھی، اور یہ نظیر مل رہی ہے. اصل ہے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ صرف حافظ قرآن ہیں، ابتدائی درسی کتابیں آپ نے حاصل کی. آپ نے نہ اللہ الصمد کا کوئی چلہ کیا، نہ سورہ مزمل کا کوئی چلہ کیا، نہ سورہ اخلاص کا کوئی چلہ کیا، نہ سلام القول من رب الرحیم کا کوئی چلہ کیا، نہ چہل قاص کا کوئی چلہ کیا، نہ زید اللہ لگا کر تفسیر قلب کا کوئی چلہ کیا، بلکہ بغیر چلے اور بغیر مجاہدات کے اللہ رب العزت نے پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے اس نور کو پیدا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ عطا فرمایا تو روایت میں آتا ہے کہ پہلے دل تو صاف تھا، توجہ نہ تھی، دل تو صاف صاف اس راہ کی طرف توجہ نہ تھی، بس یہ کھانا تھا کہ راہ سلوک کی طرف توجہ ہو گئی. اب کیا تھا کہ سارا باغ بیچ دیا، غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابوبکر نے ساری چیزیں بیچ باچ کر سب پیسہ لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. یہ اشار کا کمال ہے، ایک الگ موضوع ہے. سرکار غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزیں بیچ کر اور وہ سب کا سب گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور آپ وہاں پر سفر سیاحت کے لیے، تحصیل علم کے لیے، مرشد کی تلاش کے لیے آپ روانہ ہو گئے. اب مختصر یہ کہ یہ سفر سیاحت جو تھا، آپ کا یہ سفر کی مدت کیا تھی؟ مورخین لکھتے ہیں 537 ہجری آپ کی ولادت ہے، 550 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک یہ آپ کی زندگی کا جو عرصہ ہے، 550 سے لے کر 561 ہجری یہ آپ کے سفر و سیاحت کے ایام ہے، پھر اس کے اندر آپ نے گویا کہ بخارا، شام، سمرقند، دمشق، ہرات، نشاپور، اصفہان، ان تمام علاقوں میں آپ نے سفر کیا، جہاں پر جو شیخ طالب ملا اس کی خدمت میں غالب اتنم اس کو خم کیا، ان کی خدمت کی، ان سے دعائیں لی، ان سے تحصیل علم کیا، اور کمال علم پر پہنچنے کے بعد نشاپور کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے تحصیل علم کیا. حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اس دوران 550 ہجری کے اندر اسی سفر کے دوران آپ سب سے پہلے بغداد شریف حاضر ہوئے، اور مورخین لکھتے ہیں متعدد روایت کے اعتبار سے کہ تین دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. اپنے پیر و مرشد کی بیعت کے بعد اور ان کی خدمت میں وقت گزارنے کے بعد، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی گویا کہ حاضری کے بعد جب آپ بغداد معلیٰ پہنچے، تو بغداد شریف میں پہنچ کر جب ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو غوث اعظم سے آپ نے استفادہ کیا، کئی تعلیمات کی اجازت ہوئی اور کئی نصیحتیں سرکار غوث اعظم سے قبول کی، اور غوث اعظم نے آپ کو نصیحتیں فرما کر رخصت کیا. تیسری اور آخری ملاقات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی 580 ہجری میں ہوئی، 580 ہجری میں ہوئی. اور اس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے کیا اجازت مرحمت فرمائی تھی اور تمہیں کیا حکم عطا فرمایا تھا. خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لقب عطا فرمایا معین الدین، دین کا مددگار، دین کا مدد کرنے والا. اس لیے بزرگان دین اپنے روحانیت کو بڑھانے کے لیے آپ کو معین الحق و دین کہتے ہیں، تو آپ حق اور دین کے مددگار ہیں. اور فرمایا کہ تم ہند کی سرزمین کی طرف جاؤ، ہم نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا فرمائی ہے، ہند کی سرزمین کفر اور شرک کے انگارے اگل رہی ہے. سرکار غوث اعظم نے یہ باتیں سننے کے بعد مسکرایا، فرمایا دوبارہ دربار رسالت میں حاضری دو اور حاضری دے کر تم ہند کی طرف کو جاؤ، لیکن یاد رکھو ہند کی سرحد پر خدا کا ایک شیر موجود ہے. ہند کی سرحد پر خدا کا ایک شیر موجود ہے. کون؟ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. سرکار غوث اعظم نے یہ وصیت فرمائی، روایت موجود ہے سورہ وغیرہ کے اندر، کہ خواجہ غریب النواز کو فرمایا کہ جب تم ہند کی سرزمین پر پہنچو تو ہند کی سرزمین پر خدا کے شیروں میں سے ایک شیر موجود ہے، ان کے دربار پر حاضری دینا، ان سے کتاب فیض کر کے جہاں منزل کا اشارہ ملے وہاں روانہ ہو جانا. حاجی کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے لوٹے اور آپ نے اپنی آخری حاضری مدینہ منورہ میں دی, اور پھر وہاں سے آپ راستہ لیتے ہوئے مدینے سے افغانستان والا راستہ, یہ پورا صوبہ ایک تھا پراخان کا, اصفہان سے ہوتے ہوئے ہرات سے ہوتے ہوئے آپ درمیانے راستے سے نکلتے ہوئے ملتان کی طرف آئے, اور ملتان سے حاضری دیتے ہوئے آپ لاہور پہنچے, اور لاہور کے اندر آپ نے 40 دن حضور گنج بخش فیض عالم کی خدمت میں گزارا. اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جب حضور سیدنا داتا علی حجویری کی خدمت میں گویا کہ موجود تھے, آپ کو 40 دن اشارہ ملا کہ آپ اجمیر تشریف لے جائیں, اس لیے کہ اجمیر کے راجا پرتھوی راج نے گویا کہ پوری گویا کہ سرحد ہند کے اوپر اپنے کفر کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر دین کی خدمت کریں. اللہ نے وہاں پر لاکھوں بندوں کے ایمان کو آپ کی بیعت کے لیے اور آپ کی تبلیغ کے لیے موقوف رکھا ہے. اور جب اس فیض سے اور اس طاقت سے آپ ممنوع ہوئے تو صوفیہ نے یہ بھی کہا کہ خواجہ غریب النواز گویا کہ نعمتیں لے کر تو نکلے تھے دربار رسالت سے, دربار غوثیہ سے, لیکن ہر حصہ ہر کیمپ پر, ہر حصہ ہر جناز پر, ہر حصہ ہر زمرے کے لیے خاص کیا جا رہا تھا. آخری حصہ کہ جو آپ کی فرائیت اور عالم فرض کا تھا وہ حصہ رکھا گیا تھا حضور سیدنا داتا کے پاس. سیدنا داتا علی حجویری نے جب آپ کو وہ حصہ مرحمت فرمایا تو اپنے آپ کو اس قدر کامل پا کر, اپنے آپ کے اندر اتنی یگانیت پا کر آپ بے ساخت کا یہ جملہ کہہ گزرے جس کے بارے میں گویا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ نے سفر دہلی فرمایا, یہ سن 586 ہجری ہے, 586 ہجری ہے. آپ اجمیر کا راستہ آپ نے لیا, اجمیر جب آپ پہنچی اس وقت کی انتہائی افتتاح کے طور پر جزوی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ اجمیر پہنچے تو اجمیر میں اس وقت بادشاہ پرتھوی راج جو چوہان خاندان کا تھا اور بڑی ہر دھرم قوم, راجپوت قوم, سخت مزاج قوم اور انتہائی دلیر قوم, وہ دلیر قوم کے جب جنگ میں جائے کہیں لڑنے جائے تو اپنے بیوی بچوں کو ہاتھ میں لے کر جائے, اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ یہ چوہان قوم اتنی مضبوط قوم تھی کہ جب ان کا کوئی مرد جنگ کے لیے جاتا تو اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. اب تو بیوی کے لیے آئے گا کس کے لیے آئے گا, گھر بھی جلا دیا بیوی کو بھی جلا دیا, اب جا رہے ہو صرف جاؤ لڑنے کے لیے اور مر کر آنا ہے, ایسا نہیں آنا ہے, یعنی مر جانا ہے مشن کو پورا کرنے کے لیے, آنا نہیں ہے. تو اتنی ہر بھرم قوم کے پاس خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں کہ جب آپ اجمیر شریف پہنچے, اجمیر شریف کے اندر پہنچنے کے ساتھ ہی سب سے پہلی کرامت جس کا آپ سے ظہور ہوا کہ اجمیر کے باہر کے علاقے میں جب آپ جا کر بیٹھ گئے, یہ تواتر کے ساتھ آپ کی سیرت پر لکھنے والے ہر مورخ نے اس بات کو لکھا ہے, پرتھوی راج کے چوہان کے جہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے, سواریاں بیٹھا کرتی تھی, آپ کے درویش اور فقیر مریدین جو ساتھ میں تھے وہ وہاں پر بیٹھ گئے, اور خواجہ صاحب ایک جانے پر بیٹھ گئے, سپاہی آئے اور کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ, یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں, اس کی سواریاں بیٹھتی ہیں, آرام کرتے ہیں, شاہی گویا کہ سواریاں جو وہ بیٹھتی ہیں. تو ان فقیروں نے جا کر سرکار خواجہ غریب النواز سے عرض کی کہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں, ان کو بلا کر سپاہیوں کو بلا کر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم فقیر درویش لوگ ہیں, آرام کر رہے ہیں, سستار ہیں, تھوڑی دیر وہاں چلے جائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھنے سے ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہو سکتا, آپ یہاں سے روانہ ہو جائے. اور جب آپ وہاں سے اٹھے اور جانے لگے تو ایک سپاہی نے کہا کہ آپ رکھیں, میں جاتا ہوں اور اپنے بادشاہ سے پوچھ کر آتا ہوں. وہ دوڑ کر گیا, پھر کسی رات کو بتایا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ جی ننگے فقیر درویشی اور ان بھکاریوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. جب یہ جملے آ کر اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے اس وقت خواجہ صاحب کو جلال آیا اور آپ نے شاہ فرمایا کہ پرتھوی را زندہ گرفتم وتادین, میں نے پرتھوی کو زندہ پکڑ لیا ہے اور کسی ایک مرد کے حوالے کر دیا ہے. یہ جملے کہہ کر آپ وہاں سے روانہ ہوئے جو تاریخ صاف ثابت ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر بادشاہ کی سواریاں بیٹھتی ہیں تو بادشاہ کی سواریاں ہی بیٹھیں گی. یہ کہہ کے جب آپ روانہ ہوئے, دوسرا پڑاؤ آپ نے اجمیر کی زیارت کی ہوگی, دربار شریف سے مشرق کی جانب پر انا ساگر کا وہ چھوٹا سا تالاب ہے جہاں پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب ایک دن گزر گیا, سواریاں زمین پر بیٹھ گئی ہیں اڑتی نہیں ہیں, سواریاں زمین پر بیٹھ گئی ہیں
اٹھتی رہی ہیں. اب جب انہوں نے جا کر کہا پرتھوی وراج سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے تو کہا جاؤ ان سے کہو آ کر منت سماجت کی گئی, معافی طلب کی گئی. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ, سواریاں اٹھ چکی ہوں گی. جب جا کر دیکھا گیا تو زمین نے سواریوں کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت مختصر یہ کہ پرتھوی راج سے براہ راست تو نہیں لیکن بال واسطہ کئی مقابلے ہوئے اور پرتھوی راج کے دربار میں بیٹھنے والے بڑے بڑے جوگی اور جادوگر جن پر ان کا ایمان اور اعتقاد یہ تھا کہ ان کے اندر بھگوان صلاحیت کر گیا ہے اور بھگوان ان سے سارے کام کرواتا ہے, ان میں سے ایک رام دیو اور جیپال جادوگر تھا. ان قریب ایک ہی مقابلے کے ساتھ وہ دونوں حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ مسلمان ہوئے اور دار اسلام پر داخل ہو گئے. اس کے لیے یہ بات بہت سخت صدمے کی باعث تھی. اب اسے رہا نہ گیا اور اس نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے کی بڑی کوشش کی. جب اس کی طرف سے انتہا ہو گئی, یہاں پر خواجہ غریب النواز کے مریدین نے جب شکایت کی کہ حضور وہ تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, کہیں گزرنے نہیں دیتے, گالی دیتے ہیں, آپ نے فرمایا آج رات تک انتظار کرو, کل صبح سے انتظام ہو جائے گا. آج رات جو گزری تو غزنی کا شہنشاہ شہاب الدین غوری علیہ رحمت غزنی میں رات کو سو رہے ہیں, ان کے خواب میں خواجہ غریب النواز تشریف لائے. محمد قاسم فرشتہ تک ایک عام مورخ ہے جس کا صوفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تاریخ ہند میں اس کی تاریخ کو بڑا سراہا جاتا ہے. محمد قاسم فرشتہ کہتا ہے کہ رات کے وقت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے شہاب الدین غوری علیہ رحمت کو گویا کی بشارت دی کہ تم آؤ, ہم نے ہندوستان کی سرزمین تمہارے لیے رکھی ہے اور پرتھوی راج کو زندہ بیری میں ڈال کے تمہارے حوالے کر دیا ہے. اس وقت خیری لمبا تسلسل ہے, مختصر عرض کروں کہ شہاب الدین غوری علیہ رحمت نے 588 ہجری 588 ہجری میں حضرت شہاب الدین غوری علیہ رحمت 100,000 کا لشکر لے کر اور پوری تیاری کے ساتھ دہلی کے راستے سے ہوتے ہوئے اجمیر کی طرف آئے اور دہلی اور اجمیر کے درمیان بڑا گھنسان قسم کا مارکا شہاب الدین غوری علیہ رحمت اور پرتھوی راج کے درمیان ہوا. پرتھوی راج وہاں پر مارا گیا, ہلاک ہوا اور شہاب الدین غوری علیہ رحمت کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. اب یہ راستہ طے کرتے ہوئے شہاب الدین غوری علیہ رحمت جب اجمیر پہنچے تو محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ اجمیر پہنچتے وقت شہاب الدین غوری علیہ رحمت جس وقت اجمیر پہنچ رہے ہیں تو وہ وقت تھا مغرب کا. آپ نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ دیکھو غروب آفتاب ہے, نماز کی تیاری کرنی ہے. یہ کہہ کر آپ تھوڑے آگے بڑھے تو اذان کی آواز آ رہی تھی. بہت حیران ہوئے, آپ کس خوشی میں تھے کہ ہندوستان کا فاتح میں ہوں اور میں نے ہندوستان کو فتح کیا اور خدا کی تکبیر کو بلند کیا, لیکن آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب آپ نے اجمیر کے صحراؤں سے اور رہزاروں سے اور دشکوں سے اللہ کی کبریائی کی آواز سنی, کسی سے پوچھا یہ اذان کون دے رہا ہے, کہ اس سے پہلے کوئی یہاں پر آ چکا ہے, کہا کہ جناب اللہ کے نیک بندے درویش تشریف لائے ہیں جن کی بدولت یہاں پر اسلام کا چراغ روشن ہوا ہے. کہا کہ وہ کہاں ہوتے ہیں, تو جہاں خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور جہاں مسجد ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ تھی, یہ انا ساگر کے قریب کی جگہ تھی جہاں خواجہ صاحب علیہ رحمت نماز مغرب ادا فرما رہے تھے. آپ کی امامت میں شہاب الدین غوری علیہ رحمت نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے جب مغرب کی نماز ختم ہوئی لوگ مسافرے کے لیے حاضر ہونے لگے تو آپ کے دل میں شوق جاگا کہ بغیر لاٹھی بغیر ڈنڈے بغیر تلوار بغیر اسلحے کے وہ کون مرد قلندر ہے کہ جس نے راجپوت قوم کو بیڑی میں ڈال کر اپنے قدموں میں بلا لیا اور یہاں پر خدا کے دین کو بلند کیا, بڑے بڑے جوگیوں کو مسلمان کیا. شوق بیدار ہوا, سچے مجاہد تھے, صحیح العقیدہ مجاہد تھے, دہشت گرد نہیں تھے. اس لیے ولایت کی محبت آپ کے اندر تھی. دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ جہاد کے نام پر مزاروں کو توڑتا ہے, جہاد کے نام پر حضرت کے بل کے مزار کو جلاتا ہے. آج ہماری ایجنسی کہتی ہے حضرت کے بل کے مزار کو انڈین فوج نے جلایا, یہ ہماری ایجنسیوں کا جھوٹ ہے. وہ خود جانتے ہیں جن وہابیوں کو انہوں نے ٹریننگ دی تھی یہاں پر, یہ دعوی والے یہ خود پہنچے اور انہوں نے جا کر کشمیر سری نگر کے اندر حضرت بل کے مزار کو جلایا. حضرت بل کے مزار کو انڈین آرمی نے نہیں جلایا بلکہ یہ داڑھی والے اور یہ بڑے بڑے بال والے بدبخت قسم کے دہشت گردوں نے جلایا کہ جن کا کام ہے دہشت گردی, جہاد نہیں. جہاد سلطان محمود غزنوی نے کیا ہے, جہاد حضرت شہاب الدین غوری نے کیا ہے, جہاد حضرت سلطان التمش نے کیا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت شہاب الدین غوری جب آگے بڑھے, جسے خدا کے محبوبوں سے محبت نہیں اسے خدا کے دین سے کیا محبت ہوگی.
جو خدا کے محبوبوں سے نفرت کرے ان کے مزارات کو جلائے گرائے آگ لگائے. اللہ اکبر, یہ زلزلہ جو آیا یہ کوئی کم عذاب تھا؟
لوگ کہنے لگے اسے عذاب نہ کہو. میں نے کہا قرآن میں عذاب دیا, میں عذاب کیوں نہ کہوں؟ میں جس علاقے کا صوبہ سرحد میں رہنے والا ہوں وہ جگہ ہے ضلع بٹگرام. ضلع بٹگرام کے قریب ایک مزار شریف ہے. زلزلے سے تین دن پہلے تمام بابا کہتے ہیں, چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ہمارے آبا اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے پیمال بابا کے نام سے, اور ان کے مزارات پر بڑی گویا کہ خدا کی بارگاہ سے بڑی رحمت کی بارش ہے. ان بدبخت تبلیغی جماعت کے روپ میں وہاں پر گئے, انہوں نے مزار کو آگ لگایا, چادریں جلائی, مزار کی گویا کہ لکڑی ساری چیزیں جلا کر راکھ کر دی. تین دن کے بعد وہ مدرسوں سمیت غرق ہو گئے. سبحان اللہ, مدرسوں سمیت غرق ہو گئے. اس لیے تو مدرسہ نہیں تھا, دہشت گردی کا اڈا تھا. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے منافقین نے مسجد بنائی. قرآن کہتا ہے مسجد نہیں, مسجد ضرار ہے جس میں خدا کی محبت نہ سکھائی جائے, خدا کے محبوبوں کی محبت نہ سکھائی جائے. وہ مسجد نیک نہیں, وہ مسجد ضرار ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سورہ توبہ پڑھ لیجئے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مجاہدوں کو دیکھیں. حضرت شاہ کو کی غوری علیہ رحمت, خواجہ صاحب کے عاشق ہو تو سچ بولا کرو, اور خواجہ صاحب کی محبت میں کھل کر بولا کرو. اس لیے کہ جان ایک دفعہ دینی ہے, بار بار نہیں دینی, اور ایک دفعہ دینی ہے ہر بزرگوں کے نام پر دینی ہے. تو حضور خواجہ غریب النواز کی خدمت میں شہاب الدین غوری امام المجاہدین حاضر ہوئے. جب لوگ چھٹے چلے گئے, آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, کاش وہ منظر ہمارے ذہنوں میں بیدار ہو جائے. خواجہ صاحب مسلے پر بیٹھے, لوگ آ رہے ہیں, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. لوگ چھٹتے چلے گئے. بادشاہ بادشاہ کی طرح نہیں جا رہا ہے, کندھوں کو جھکا کر جس عام ظاہر جا رہے ہیں اس طرح یہ بھی جا رہا ہے. ہاتھ باندھ کر غزنی کا فاتح شہاب الدین غوری علیہ رحمت, جس کا نام سر فہرست آتا ہے اسلامی مجاہدین کے اندر, ہاتھ باندھے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں اور سر کو جھکایا ہوا. جب لوگ چھٹتے گئے, آپ پہلی طرف میں پہنچے, اور جب خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی چیخ نکل گئی کہ یہ تو وہی روشن چہرے والے بزرگ ہیں جو میرے خواب میں تشریف لائے تھے. محمد کافی فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتا ہے کہ قدموں میں گر گئے, پاؤں پر یعنی پائے مبارک جو ہے, کفے پا جو ہے, پاؤں کا تلوہ جو ہے اس پر منہ رکھ کر رونے لگے. شہاب الدین غوری رونے لگے, اور خواجہ صاحب ان کے سر کو سہلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بس کریں, اللہ آپ کے جہاد کو قبول فرمائے, بس کریں, اللہ آپ کے جہاد کو قبول فرمائے. لیکن یہ عقیدت مند جب خدا کی قدرت سے اتنا بڑا مطلب دیکھ رہا ہے کہ واقعی میں دین باقی ہے, کہ خدا جب دین کو برکت دیتا ہے تو اپنے پیاروں کو بھیج کر بشارتوں کے ذریعے جاری فرما دیتا ہے. فرمایا کہ حضور میرے میں کیا ہمت تھی, یہ تو سب سے پہلے راز خدا نے آپ کے دل پر اتارا اور آپ نے مجھے بشارت دی. جب روتے ہوئے قرار آیا, خواجہ صاحب نے آپ کو پانی پیش کیا, پانی دیا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. تو چشتیوں کو مبارک ہونا چاہیے, اور چشتیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت شہاب الدین غوری چشتی ہیں اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اور مرید ہونے کے بعد جب رخصت ہوئے, خواجہ صاحب نے رخصت جب کیا تو فرمایا کہ جا تو رہے ہو لیکن کوئی دل میں آرزو ہے تو بولو. شیخ شہاب الدین غوری نے کہا کہ حضور شہادت کی تمنا ہے, حضور شہادت کی تمنا ہے, آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے شہادت عطا فرمائے. اللہ اکبر. سرکار خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعاؤں سے نوازنے کے بعد جب روانہ کیا تو آپ کو فرمایا کہ جاؤ, اللہ رب العزت آپ کو دین کی سربلندی کرنے والا بنائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ وہاں سے لوٹے اور غالباً 633 ہجری غالباً یہ عرصہ گزرتا ہے یا اس سے مقدم ہے 612 ہجری, اور بعد میں لکھا 602 ہجری. 602 ہجری کا قول محمد قاسم فرشتہ نے ترجیح دیا ہے کہ 602 ہجری میں حضرت شیخ شہاب الدین غوری گویا کہ لوٹے اور آپ کا مقابلہ گوالیوں کے ساتھ دہلی کے قریب ہوا اور آپ پر آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا اور آپ کے جسد مقدس کو وہاں سے غزنی لے جایا گیا. اور جس وقت آپ شہادت سے پہلے جب جنگ کے اندر تھے تو آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اب ہندوستان اسلام کا کیڑا ہے. قطب الدین ایبک جو آپ کا بڑا قریبی وزیر تھا, آپ نے قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنایا اور فرمایا کہ خواجہ صاحب سے متعلق وصیت فرمائی کہ آئندہ جو بادشاہ بنے, جو معاملات ہو, دینی صورت حال ہو, اس میں تم نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ سے پورا مشورہ لینا ہے, معاونت لینی ہے, حکمرانی کے ساتھ دینی مشوروں کے لیے آپ کو خواجہ صاحب سے تعلق رکھنا ہے. قطب الدین ایبک کو
دہلی کا آپ نے نائب بنایا، وہ بھی بڑے صحیح عقیدہ انسان تھے. اب جب شہاب الدین غوری انتقال کر گئے اور ان کا گویا کہ شہادت ہو گئی اور آپ کو غزنی لے جا کر آپ کو مظفر پاک بنا دیا گیا، تو قطب الدین ایبک نے ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزارا دہلی کے اندر. اور جب قطب الدین ایبک بوڑھے ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا لیکن بڑا نااہل تھا، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو کہا جی بادشاہ کس کو بنایا جائے، تو بیٹا نااہل تھا، مجلس مشاورت نے کہا کہ نہیں ان کو نہ بنایا جائے، تو کہا کس کو بنایا جائے، تو قطب الدین ایبک کا یہ پالک بیٹا اور آپ کا داماد سلطان شمس الدین التمش جو ہندوستان کا فاتح اور ہندوستان کے عظیم بادشاہوں میں ان کا نام ہے جو خود بذات بہت بڑی بنی ہے، سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، ان کو قطب الدین ایبک نے جو قطب الدین ایبک کے داماد تھے اور لے پالک بیٹے تھے انہیں اپنی نیابت کا فرمائی اور ہندوستان کا ان کو بادشاہ بنایا. اور یہ سلطان شمس الدین التمش کون ہے کہ جب ان کی عمر 12 سال تھی، کتنی 12 سال تھی، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی دہلی تشریف لائے تھے، تو اس وقت 12 سال کی عمر کے اندر حضور خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان التمش، اور اس نے حاضر ہو کر یہ بات کہی. اس واقعے کو کون بیان کر رہا ہے؟ حضور بختیار کافی رحمت اللہ علیہ. خواجہ صاحب کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سلطان التمش جیسا بزرگ شخص نہیں دیکھا. فرما وہ صاحب اعتقاد رات کو خود اٹھتا، سردی کی رات ہوتی، بادشاہ ہندوستان کا، سردی کی راتیں ہوتی تو وہ خود پانی گرم کرتا، اس سے وضو کرتا اور نماز ادا کرتا، کوئی غلام اٹھ جائے تو اسے ڈانٹتا، کہتے جاؤ آرام کرو، یہ تمہارے آرام کا وقت ہے. وہ اپنی نوافل عبادت کے اندر کسی کو زحمت نہیں دیتا. یہ حضرت خواجہ مختار کافی رحمت اللہ علیہ نے ان کی تاریخ میں جملے کہے کہ جب حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت سلطان التمش حاضر ہوئے، 12 سال کے لگ بھگ کی عمر ہے، تو اس وقت خواجہ صاحب نے دیکھ رہی فرمایا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور مجھے یوں لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ اسے موت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے. یہ خواجہ صاحب نے بشارت دی ہے. اور اس وقت حضرت عثمان ہارونی نے سر ہلا کر فرمایا کہ معین الدین تم ٹھیک کہتے ہو، یہی معاملہ ہے کہ اسے موت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے. اس وقت التمش چھوٹی سی عمر ہے سر جھکا کر کہنے لگا کہ حضور جس رب نے آپ کے دل کو ایسا روشن فرمایا ہے تو میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں صاف دل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، صاف دل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو فرمایا کیا چاہتے ہو یہ واسطہ دے کر؟ کہا کہ حضور مجھے دین پر استقامت کی دعا دیجیے، مجھے دین پر استقامت کی دعا دیجیے. یہ ہے سلطان التمش کہ جنہوں نے چنگیز خان کا مقابلہ بھی کیا ہے. یہ چنگیز خان نے گویا کہ منہ کیا تھا ہندوستان کی طرف، تو ہندوستان کی طرف سے جس مجاہد نے ہند کی سرزمین میں چنگیز خان کو داخل نہیں ہونے دیا وہ حضور سلطان التمش ہے کہ جو اولیاء کے محب اور بڑے فرمان بردار بزرگوں میں سے اور بڑے عقیدت مندوں میں سے ہے. تو حضرت سلطان التمش کو حضرت عثمان ہارونی نے دعا دی اور آپ کی بادشاہی سے متعلق بشارت حضور سیدنا خواجہ کریم النواب رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی. ایک حوالہ میں یہاں پر مزید پیش کر دوں اس عظیم شخصیت کے بارے میں. حضرت خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس وقت خواجہ صاحب وصال کر چکے تھے، خواجہ صاحب وصال کر چکے تھے اور خواجہ صاحب نے اپنی ساری نیابت اور باطنی دولت حضور سیدنا خواجہ بختیار کافی کو عطا فرمائی، حضور سیدنا خواجہ بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا خواجہ بختیار کافی فرمایا کہ التمش میرے پاس آیا اور میرے پاؤں چومنے لگا، بولے سبحان اللہ، کیا کرنے لگا؟ آج یہ دجال پاؤں چومنے کو شرک کہتے ہیں، لیکن جو خدا کا ولی ہوتا ہے اور جسے واقعی میں خدا مجاہد بناتا ہے اس کے دلوں میں اپنی اولیاء کی محبت کو راسخ کر دیتا ہے. کہ التمش آیا اور اس بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کو بوسا دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حضور نصیحت فرمائیے. میں نے کہا اے سلطان، اللہ نے تمہیں دہلی کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں سارے فرائض ادا کروں گا، دیانت داری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا اور فقراء اور مساکین کا انتظام کروں گا. آپ نے ساری باتوں کو تسلیم کیا اور اس بات پر اعتقاد کیا. سلطان التمش کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ، رضیہ سلطانہ جو دہلی کی بادشاہ بنی، یہ وہ تسلسل ہے. رضیہ سلطانہ کے والد
سلطان شمس الدین التمش ہے اور یہ داماد ہے قطب الدین ایبک کے اور وہ نائب ہے حضرت شہاب الدین غوری کے اور وہ غلام خاص ہے میرے خواجہ غریب النواز کے. تو ہم کو جو فیض ملا ہے یہ حضور سرکار خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ سے ملا ہے. التمش بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار مہرولی میں ہے, دہلی اور آگرہ کی جگہ پر مہرولی کے اندر حضرت سلطان التمش کا مزار ہے. اور یہاں پر مزار کے ساتھ ایک حوض بھی ہے جس کا ذکر تاریخ فرشتہ کے اندر بھی ہے, اور اس حوض کو بنانے کا حکم خواب میں ستار نے عطا فرمایا تھا. اس حوض کی بڑی روحانیت ہے. آج بھی اس حوض کے ارد گرد مزارات ہی مزارات ہیں. تو ستار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور اپنے اقرار مبارکہ سے سلطان التمش کو کہا کہ اس جانے کو ہمیں حوض بنانا ہے تاکہ اس سے خلق خدا فیض حاصل کرے, اور وہاں پر آئے اور پانی پیے. تو وہ بہت مقدس جگہ ہے. اگر کوئی شخص دہلی جائے تو مہرولی ضرور جائے, اس لیے کہ مہرولی کے اندر 40 سے زیادہ قطب بنا فرما رہے ہیں اور اس میں عظیم قطب حضور سیدنا بختیاری کافی رحمت اللہ علیہ. اب کسی حوض جس کا اشارہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہاں پر حضرت سلطان التمش مل گئی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے وہاں پر حوض بنایا اور سرکار نے آ کے بشارت فرمائی کہ تم نے حوض ویسے ہی بنایا جیسی میری مرضی تھی, جیسا میں چاہتا تھا سلطان تم نے ویسے ہی حوض بنایا. اور اس حوض کی کھڑی ہر ولی کی مرتے وقت کی تمنا رہی, دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے مریدوں کی آرزو رہی. جب ان سے کہا گیا کہ حضور آپ کا مزار کہاں بنے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں مہرولی لے جانا اور مہرولی میں سلطان التمش کا جو حوض ہے اس کے قریب دفن کرنا. آج اس حوض کے قریب اولیاء کا سمندر آباد ہے وہاں پر, اور اسی ایک کونے کے ایک عظیم جگہ پر حضور سیدنا بختیار کافی ہے, اس کی ایک گوشے میں میرے آقا شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی آرام فرما رہے ہیں. شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے ایک گوشے کے اندر آرام فرما رہے ہیں. تو وہ مہرولی کی سرزمین ہے کہ جہاں پر سلطان التمش کو یہ مقام اور یہ گویا کہ ناز نصیب ہوا. اللہ کی گرامی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن اللہ رب العزت نے وہ مقام وہ مرجع اور وہ سبب عطا فرمایا. خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے بڑی شان شوکت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور پوری خلق خدا کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا. اپنی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ خدا کے بندوں سے حسد نہ کرنا, بغض نہ کرنا, ریا نہ کرنا, تکبر نہ کرنا. خدا کے نیک بندے ہیں, ان سے جھک کر ملنا, ان سے نرمی سے ملنا. اگر وہ ایماندار ہیں, اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, تو بھی وہ کسی سے بھی مرید ہیں, کچھ بھی ہیں, ان سے نرمی سے پیش آنا, گروہ بندی نہ کرنا, پیشانیاں کسنا نہیں. آج یہ فکر ہو جاتی ہے یہ قادری ہے, یہ نقشبندی ہے, یہ سہروردی ہے, یہ رضوی ہے, ہم اس کو نہیں. یہ نہ جانے کون شیطان بیچ میں آ گیا جس میں یہ باتیں کی ہیں. قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, جو بھی ہو, ان تمام کے اندر یہ سانیت ہے. اس لیے کہ یہ ایک پلیٹ فارم کی چار پٹیاں ہیں, چار گاڑی ہیں, اور یہ سفر صراط مستقیم سے ہوتے ہوئے ان کا اسٹیشن ایک ہی مدینہ منورہ ہے. کسی بھی گاڑی میں پہنچ بیٹھو گے, کہیں کے بھی سفر کا عزم کرو گے, وہ لے کر تمہیں مدینہ ہی پہنچے گی. حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیم سے انسانیت کی خدمت کا درس ملتا ہے, اس کی محبت کا درس ملتا ہے, اس سے عقیدت کا درس ملتا ہے. آپ نے اپنی آخری عمر کے اندر نکاح فرمایا. آپ دنیا سے شک گویا کہ جدا تھے اور تفریح پر تھے. سرکار نے خوب خواب میں بشارت پر فرمائی کہ محمد الدین میری اس سنت کو ترک نہ کرنا, میری اس سنت کو ترک نہ کرنا, اور تم نے نکاح کرنا ہے. جس طرح کہ یہ استغنا ان کے اندر روحانیت ہے کہ ان کے اندر وہ لذات زندگی ہے ہی نہیں کہ انہیں شادی کی ضرورت پڑے. یہ بات مجھے حضرت عمر میں نظر آئی. اللہ کو جب ہم نے مطالعہ کیا, یقیناً کئی اولیاء میں ہوگی, حضرت عمر کا واقعہ ہم نے یہاں پر پیش کیا. حضرت عمر کی اولاد کے متعلق حضرت عمر کیونکہ صوفیوں کے امام ہیں, آپ نے فرمایا کہ لوگ اولادوں کا حصول ایک لذت کے طور پر کرتے ہیں. فرمایا مجھ میں وہ لذت نہیں ہے, اور نہ مجھے ان کی پرواہ ہے, اور نہ مجھے اس کی حوث ہے. فرمایا صرف اولاد کے عزم اس لیے کیا کہ وہ پیدا ہو کر خدا کا ذکر کرے, پیدا ہو کر خدا کا ذکر کرے. فرماتے اللہ مجھ میں یہ عادت ہے ہی نہیں, نہ میرے دل اور ضمیر اس چیز کو پسند کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ خلوت ہو اور خدا کی عبادت ہو, یا جلوت ہو تو خدا کے نظام کا قیام ہو. یہی بات خواجہ غریب النواز علیہ رحمت نے
حکمت کے بیان فرمائی اور بعد میں سرکار نے جہاں پہ آپ کو راضی کیا اور فرمایا میری سنت کو ترک نہ کرنا اور آپ گویا کہ نکاح فرمائے. بعض روایت میں آپ کے تین بیٹے, بعد میں کہ چار بیٹے دو بیٹیاں, اور بعد میں کہ تین بیٹے اور دو بیٹیوں کا تولد ہوا جو خواجہ کریم النواز کی اولاد اصلی کہلائی. اور آپ نے 100,000 نہیں بلکہ 99,00,000 سے زیادہ اپنے روحانی اولاد چھوڑی, اور آج چشتی شکل کے اندر کروڑوں آپ کے روحانی فرزند موجود ہیں کہ جو آج آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں اور آپ کی عقیدت کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں. چلتے چلتے ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کروں, ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ صاحب کے پیر ہیں وہ سلطان التمش سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ کہا, خواجہ غریب النواز سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس بچے کے لیے کتاب لکھو. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ خواجہ صاحب کا پیر بھائی ہے, خواجہ صاحب کا پیر بھائی ہے سلطان التمش. اور بعض روایتوں میں کہ خواجہ صاحب کا مرید ہوئے, لیکن بعض روایتوں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرید حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کے دست پاک پر ہوئے ہیں. اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس بچے کے لیے کتاب لکھو. خواجہ صاحب نے کہا کہ حضور کیسی کتاب لکھو؟ خواجہ صاحب عالم ربانی تھے, ظاہری علوم کے بادشاہ تھے, ظاہری علوم کے بعد یہ نہیں کہ کسی عالم سے کہا کہ آپ لکھو میں چھپوا دوں گا, میں تو لکھنا نہیں جانتا ہوں, میں تو لکھنا نہیں جانتا, میں کبھی پڑھا گیا ہوں لیکن لکھنا نہیں جانتا, اس لیے کہ کوئی ولی جاہل نہیں گزرا ہے. جب آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ اس پر کتاب لکھے تو آپ نے مضمون دریافت کیا کہ حضور اس بچے کے لیے کیا کتاب لکھے. اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتیوں کو یہ بات غور سے سننی چاہیے, فرمایا معین الدین پہلی چیز صحیح عقیدہ ہے, جو چشتی ہوں وہ ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ جس سے وہ نسبت رکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز صحیح عقیدہ ہے. ایک فرمایا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ لکھو, ایک بات فرمایا کہ پھر جو بد عقیدہ اور بد مذہب ہیں ان سے نہیں ملنا ہے, ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے, اس کی مذمت بھی لکھو. اس کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے, اس کے مسائل لکھو, روزہ زکات حج لکھو. یہ پوری کتاب خواجہ صاحب نے لکھی اور علماء کہتے ہیں کہ گنج الاسرار, یہ فارسی زبان میں خواجہ صاحب نے خود کتاب لکھی, گنج الاسرار قلمی نسخہ لکھ کر اس بچے کو بلایا سلطان التمش کو اور اس نے کہا کہ یہ تم لے جاؤ. سلطان التمش نے یہ بات رکھی اور علماء لکھتے کہ آج بھی دہلی کی لائبریری کے اندر یہ قلمی نسخہ موجود ہے. یہ جو سلطان التمش کے لیے حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے گنج العرش کے نام سے یہ کتاب کو گویا کہ موسوم فرمایا, 6 رجب المحرم سن 633 ہجری میں خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ, فجر کا وقت ہے, بعض علماء نے لکھا کہ صبح صادق کا وقت ہے, جس میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور آپ کے محفوظ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے یہ دس دیا کہ میرے مریدین اور اہل اسلام کو نصیحت پیش فرمائی کہ وہ نمازوں کی پابندی رکھیں. فرمایا کہ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خود خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ریاضت کر رہا تھا تو ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی, وہ بہت نحیف اور کمزور تھے, کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے, بس نماز کے لیے غار میں جب تھے تو ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کرتے. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں شباب میں تھا, میں ان کے پاس پہنچا, میں نے کہا حضور یہ نعمتیں موجود ہوتی آپ کھاتے نہیں ہیں؟ فرمایا میرا دل اس کے لیے نہیں ہوتا. فرمایا حضور کیوں نہیں ہوتا؟ کہا میں ایک بہت گہری فکر کے اندر ہوں اور وہ فکر کا نشہ میرے دل سے اترتا ہی نہیں ہے, تو نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی. تو پوچھا کہ حضور وہ فکر کیا ہے اور کب سے آپ اس کی فکر کر رہے ہیں؟ اور میں 30 سال سے غار میں بیٹھا ہوں. کتنے آج ہماری عمر کے حساب سے اگر دیکھیں تو 30 سال کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. 30 سال سے میں غار میں بیٹھا ہوں اس فکر کے لیے کہ یہ بتی کسی طریقے سے سلجھ جائے. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور وہ فکر کیا ہے؟ فرمانا میں نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے فکر آتی ہے کہ میں نے اس کے اراکین اور نماز کے تمام ارکان کو صحیح ادا کیا, اور جو نماز کے ارکان میں نے ادا کیے ہیں کیا یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے؟ فرمایا نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھتا ہوں, لیکن اس فکر کے اندر مجھے 30 سال گزر گئے, نہ مجھے کھانے کو دل ہوتا ہے نہ پینے کو دل ہوتا ہے. اللہ اللہ, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں, آج ہمیں وقت نہیں نماز پڑھنے کا. حضرت امام بزرگان دین صرف نماز کے تصور کے لیے یہ نماز کو ادا کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو ارکان میں نے نماز کی ادا کیے ہیں کیا وہ پورے بھی ہوئے ہیں, کیا میں نے اس کو پورے طریقے سے ادا بھی کر لیا ہے. فرمایا اس فکر کے اندر میرے 30 سال گزر گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں جہاں انسانیت کا درس ملتا ہے وہاں درس یہ ملتا ہے کہ سچے عقیدے اپنائے جائیں، گندے عقیدے اور بد مذہب اور لا مذہب لوگوں سے اپنی جانوں کو چھڑایا جائے، ان سے جدا رہا جائے اور اپنے آپ کو ان سے جدا رکھیں، خود نہیں اپنے بچوں کو بھی ان سے جدا رکھیں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا دیں کہ خواجہ صاحب کی وصیت اگر ہم پر ہے تو ہمارے بچوں میں بھی جاری رہے، تاکہ یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات چھٹی شریف کریں، جو خواجہ صاحب کا دن منائیں، تو اس کے اندر مین چیز ہے کہ اللہ سے محبت، اس کے نبی سے محبت، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت، اور جو ان سے متعلق گندے عقیدے رکھے ان گندے فرقوں سے نفرت، اور اپنے بچوں سے کو ان سے دور رکھنا، خود ان سے دور ہونا، پھر نمازوں کا قیام کرنا، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکات ادا کرنا، مال کی فراوانی دی ہے استطاعت کے تحت حج ادا کرنا، اور اللہ رب العزت نے جو توفیق ادا فرمائی اور رمضان کا مہینہ سر پر آ گیا تو استقامت کے ساتھ اس اسلوبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر اس کی رضا کو حاصل کرنا، عقیدہ بھی اعمال بھی اس مجموعے کے ساتھ انسان کی یہ ذریعہ ہے نجات کے اسباب مہیا کرنا، اور تبلیغ کا انداز ایسا اختیار کرنا کہ جس میں نرمی کا گوشہ ہو، کن کے لیے؟ جو صحیح العقیدہ ہے، کن کے لیے؟ جو صحیح العقیدہ ہے، اور ان کے لیے دل کو نرم رکھا جائے، نہ ان سے حسد رکھا جائے، نہ ان سے بغض رکھا جائے، نہ ان سے گویا کہ اظہار میں پیچھے ہٹا جائے، نہ اسے اپنا کمتر سمجھا جائے، یہ سارا خلاصہ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے حضور خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کے حوالے سے ہم نے سیدھا سیدھا عنوان کے طور پر جو یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ رب العزت تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جن سے ایک عظیم مسلمانوں کا طبقہ ارادت میں مریدت سے وابستہ ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ کی نگاہ باطنی سے ہمیں بہرمند فرما، آپ کی نگاہ فیض سے ہمیں بہرمند فرما، آپ کے سینے پر جہاں پر دونوں اہل بیت کے گوشوں کا فیض اندھیلا جا رہا ہے، وہیں پر آپ جہاں حضرت عثمان ہارونی کے نور نظر ہیں، وہیں آپ حضرت غوث پاک کے بھی لخت جگر ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ آپ کی جملہ تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل پیرا فرمائے۔ قرآن کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت یہاں پر پیش کیا، قرآن کریم ان تمام کو خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی خیرات کا حصہ محمد فرما، قرآن کریم ان مزارات میں مقیم بزرگان دین کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرما، انہیں کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی انہیں کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم انہیں کے نام لیوا ہے، یہی سچے دین کے حامل ہیں، یہی حق کی طرف بلانے والے ہیں، جس حق کی طرف انہوں نے بلایا، قرآن کریم ہمیں انہی کے انداز میں تبلیغ کرنے کی، انہی کے پیغام کو تیری خلق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم یہاں پر حاضران محفل تمام کے دلوں میں حضور خواجہ غریب النواز کی محبت کا چشمہ جوش مار رہا ہے، قرآن کریم ان میں سے کسی نہ کسی نہیں بلکہ اکثر کے چشمے کے اندر حضور خواجہ غریب النواز کی محبت کا میٹھا پانی موجود ہے، اور تیری بارگاہ میں ان کی رضا مقبول ہے، اس نیک بندے کے صدقے ہم تمام کی حاضری حضور خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمیں کل قیامت کے دن حضور خواجہ خواجگان کی سنگت میں رکھ، اور ان کی سنگت میں ہوتے ہوئے سرکار کی نائیت اور آپ کے روایت ہم کرے ہمیں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔